وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد. وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فورٹین تھرٹی ون ہجرا کے پہلے عشرے کی آج دوسری مجلس ہے، اور میرا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو پورے عشرے کے لیے ایک آیت تلاوت کی جاتی ہے جو روزانہ مجلس میں آتی ہے، جو پورے عشرے کا ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ، اور پھر کوشش یہ کرتا ہوں کہ ڈیلی ایک اور آیت بھی تلاوت کی جائے جس کا خاص تعلق اس دن کی مجلس سے ہو. چنانچہ آج بھی ایک تو سورہ عنکبوت کی پہلی آیت کی تلاوت کی گئی جو کل بھی آپ نے سنی تھی، اور انشاءاللہ شب عاشور تک کی آیت مسلسل تلاوت کی جائے گی، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت کی گئی جو پورے مجمع کو یاد تھی. چنانچہ میں آیت تلاوت کر رہا تھا اور آپ مجھ سے پہلے اس آیت کو مکمل کیے دے رہے تھے. یہ والی آیت جو آج ایک خاص حدیث مجھے پڑھ کر اپنے ٹاپک کو ذرا سا آگے بڑھانا، تو ایک خاص حدیث پڑھی جائے گی اس سے ریلیٹڈ ہے یہ آیت، اور اس حدیث میں نویں بات جو آج کی مجلس کے اندر ایک پوری مجلس ہماری ایک حدیث کے گرد ریوالو ہوگی یا گھومے گی، ایکسس آج کی مجلس کا ایک حدیث، اس میں دس باتیں ہیں، ان میں سے نویں بات وہ اپنی سیکوینس میں بعد میں آئے گی، لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا اپنا ایک آبزرویشن. برف، اسنو، وائٹ لندن. جب میں کل ایئرپورٹ پہ اترا وہاں سے لے کے جہاں میرا اسٹے ہے اور وہاں سے لے کے حجت امام مارگاہ آنے تک، پورا ایک وائٹ کلر نظر آ رہا تھا. اس سے ریلیٹڈ دو باتیں میں نے کلرز کی تھی اور ان کی ڈیٹیل ابھی آگے آنے والی ہے، اور ایک چھوٹی سی بات جو آج نائنتھ پوائنٹ ہمارا بنے گا اس کے اندر اس کی ڈیٹیل آ جائے گی، لیکن ایک چھوٹی سی بات وہ مجھ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے کیونکہ میں عالم نہیں، ایک اسٹوڈنٹ، لیکن کچھ لوگ ہم جیسے اسٹوڈنٹس کو بھی علماء کی کیٹیگری میں شامل کر دیتے. تو میں عالم نہیں ہوں، لیکن اس واقعے کو بہت چھوٹی سی اسٹوری اپنے لیے بھی سمجھتا ہوں اور علماء کے لیے تو ہے یہ بات. کل میں نے وائٹ لندن، برف، آئس، اسنو، اس کے حوالے سے دو میسج آپ کو دیے تھے. ایک میسج ہم لوگوں کو بھی ملتا ہے. ہماری تاریخ کے ایک بہت بڑے عالم کے بارے میں یہ واقعہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ مفید کا واقعہ، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ محقق حلی کا واقعہ، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ علامہ مجلسی کا واقعہ، کیونکہ اس میں عالم کے نام کی کوئی اہمیت یا امپورٹنس نہیں میسج. اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے برف پڑی ایران میں، عراق میں، سیریا میں. نہ صرف یہ کہ برف پڑتی ہے بلکہ لندن سے زیادہ. تو اب ایک بہت بڑے عالم، برف پڑی ہے اور وہ راستے سے گزر رہے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ 10-12 سال کا ایک بچہ، 12 سال کی ایج ہوگی، وہ بھی گھر سے نکلا. اور بچے آپ کو پتا ہے کہ وہ اچھلتے کودتے جمپ لگاتے ہوئے جاتے. انہوں نے دیکھا تو ایک بار ایڈوائس کی اور کہا کہ بیٹا سنبھل کے چلو، یہ برف ہے، آئس کے اسٹیج پہ آ رہی ہے، بہت ہی زیادہ یہ سلپری ہے، گر جاؤ گے تو چوٹ بھی لگے گی اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، فریکچر ہو جائے، تمہیں نقصان ہو جائے. دیکھیے جو چیز ہے، جو میسج ہے، وہ خالی آپ کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہوتا. اور میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، یہ بڑے بڑے علماء حوضے کے اندر یہ واقعہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. بی الرٹ. بچے سے کہا کہ دیکھو اگر تم سلپ کر گئے اس کے اوپر چوٹ لگ جائے. بوڑھے آدمی تو ویسے ہی بہت سنبھل کے چلتے ہیں، بچے کو کہنا ہوتا. بچے نے پلٹ کے کہا کہ میری فکر نہ کیجیے، اپنی فکر کیجیے. آپ اگر کبھی سلپ ہو کے گر پڑے، میں اگر گرا تو خالی میری ہڈی ٹوٹے گی، آپ اگر کہیں سلپ ہو کے گر پڑے تو ساری قوم کی ہڈی ٹوٹ جائے. عالم اگر سیدھے راستے سے ہٹ جائے تو وہ اس کا اپنا نقصان نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی فیملی کا لاس نہیں ہوتا، وہ پوری قوم کو ڈبو دیتا ہے، وہ پوری قوم کو گمراہ کر دیتا. چنانچہ اگر ایک طرف ہمارے پاس یہ حدیث ہے کہ با عمل عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بلکہ حدیث شیخ عباس قمی نے منتہا الاعمال میں تو ایسے لکھی، یہ وہی شیخ عباس قمی ہے جن کی مفاتیح الجنان بچے بچے کو یہ نام یاد ہے، منتہا الاعمال میں تو حدیث ایسی لکھ رہے ہیں کہ آج کل کے ماحول اس حدیث کو لوگ صحیح طور پہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، بلا وجہ اس کے اوپر اعتراض ہو جائے گا. لیکن حدیث یہی ہے کہ جب ایک مومن بہت زحمتیں اٹھا دی، آج کل زیارت کرنا کتنا آسان ہو گیا، اور آپ جا کے دیکھیے کہ اس وقت کربلا کے اندر کتنے زائرین آ چکے ہوں اور کتنے آنے والے ایک ویک میں پہنچ جائیں. لیکن پہلے زمانے میں امام کی زیارت، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا، حکمران کو پتا چل گیا تو قتل کر دیا جاتا. ایک مومن پہنچ گئے اور اس کے بعد کہا کہ فرزند رسول، میں کتنا خوش قسمت اور لکی کہ میں نے رسک لیا لیکن آپ کے چہرے کی زیارت کی. امام نے فرمایا، دیکھیے یہ حدیث کی ورڈنگ کو نہ پکڑیے گا، جو حدیث کے اندر ہڈن انڈر دا لائن میسج. امام نے فرمایا کہ تو نے اتنی زحمت کی، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا، لیکن اگر تیرے شہر میں کوئی با عمل پوائس اور متقی عالم اور تو اس کے چہرے کی زیارت کر لیتا تو تجھے ہماری زیارت کا ثواب مل جاتا. یہ اگر عالم پوائس، اگر عالم متقی. اور دوسری جانب، جو برف کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کل دو میسج آپ کے لیے دیے تھے، تو تیسرا میسج ہم لوگوں کے لیے بھی. جب بڑے بڑے علماء کے لیے ہے تو ہم اسٹوڈینٹس جو ممبر پہ آتے ہیں، ہماری رسپانسبلٹی زیادہ. اور اس کے لیے میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں کہ امام معصوم نے ارشاد فرمایا، اور یہ اس امام معصوم کی حدیث ہے جن کی حدیثیں ہمارے ہاں بہت کم کوٹ کی جاتی ہیں، کیونکہ ان کا پیریڈ آف امامہ یا ڈیوریشن آف امامہ جو ہے وہ شارٹیسٹ، خالی 6 سال. یعنی ہمارے زمانے کے امام کے والد امام حسن عسکری علیہ الصلات والسلام کا فرمان، 11ویں امام کی کتنی حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی اور کتنی آپ کو یاد ہوں گی. لیکن جو 3-4 حدیثیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں 11ویں امام، ان میں سے ہر ایک اتنی اہم. 40 کے موقع پہ آپ کی حدیث 11ویں امام ہی کی سنتے ہیں نا، کہ سائن آف شیعہ، ہمارے شیعہ کی نشانی یہ کہ 51 رکعت نماز ڈیلی پڑھتا ہوں 51 رکعت نماز اور زیارت اربعین کرتا ہوں. گیارہویں امام کی دوسری حدیث یہی کہ عوام پر واجب ہے کہ متقی عالم کی تقلید کرے. تقلید اور اینٹی مرجعیت لابی اور کچھ ایسے ایشوز اٹھانا جس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. چاند کا مسئلہ ایک ایسا واضح مسئلہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آ جاؤ دنیا کے ہر علاقے میں جا کے مومنین کرام کو مرجع اور مجتہدین کے خلاف کر سکتے ہیں. یہ ویسے ہی ہے کہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اس کو مس یوز کیا جا رہا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن کی سچائی میں کیا شک ہو سکتا لیکن صفین کے میدان میں جب قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا جا رہا تھا اور علی کے اگینسٹ لایا جا رہا تھا تو وہ قرآن سے محبت نہیں تھی, وہ علی کی دشمنی تھی جس کے لیے قرآن استعمال کیا جا رہا تھا. ہم اور آپ تو خود وکٹم ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہماری ہسٹری میں اہل بیت کے خلاف کس طرح سے پبلک کو کیا گیا اور نان ایشوز کو ایشوز بنایا گیا. ہمیں بی الرٹ. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گی, آج بہت مختصر بات ہے لیکن ہمارا ٹاپک چونکہ کرنٹ ایشوز ہے اس میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز بن رہی تھی. آج کی مجلس ٹو ارلی ہے مرجعیت کے حوالے سے لیکن گیارہویں امام کے حوالے سے بات کی آ رہی ہے کہ حدیثیں کم, لیکن جتنی حدیثیں ہمارے یہاں مشہور ہیں وہ سب بہت ہی امپورٹنٹ. اربعین کی زیارت, شیعہ کی سائن, ہر فل العوام ان یقلدو, ایک عام آدمی کے لیے واجب ہے کہ وہ مرجع کی تقلید کرے. اور تیسری یہ حدیث, یہ کم پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا میسج بہت اہم. گیارہواں امام یہ فرما رہا اور اس لیے گیارہویں امام کی یہ ڈیوٹی تھی کہ یہ حدیث اپنے شیعوں کو سنا جائے کہ گیارہویں امام کے بعد غیبت کا ایک زمانہ جس کے اندر کسی عام آدمی کے لیے امام سے کانٹیکٹ کرنا پاسبل نہیں. اور غیبت کے زمانے کا جو سب سے بڑا پرابلم جو اس وقت کے کرنٹ ایشوز میں بھی شامل ہے وہ یہ چیز کہ امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یزید کی فوج اتنا نقصان نہیں پہنچا سکی جتنا ایک فاسق اور فاجر اور بددیانت عالم ہمارے ماننے والوں کو نقصان پہنچاتا. کربلا, لشکر یزید, قاضی شرعہ کا رول اور گیارہویں امام کا یہ ارشاد کہ یاد رکھو کہ لشکر یزید, یزید کی آرمی, یزید کی فوج اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے جتنا ایک غلط عالم نقصان پہنچاتا. کیونکہ لشکر یزید مال لوٹا, شام غریباں کی لوٹ مار, گردنیں کاٹی, میدان کربلا کے عاشور کے دن کے سارے شہدا, عورتوں کو قیدی بنایا, لیکن مال, جان, اولاد, اس کا لاس کوئی بڑا لاس نہیں. غلط عالم جو ہے وہ ہمارے ماننے والوں کا ایمان ختم کر دیتا. دولت چلی گئی تو آپ کا نقصان نہیں, اولاد چلی گئی تو آپ کا نقصان نہیں, آپ کی اپنی جان چلی جائے تو آپ کا نقصان نہیں, لیکن اگر ایمان چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا. اور یہ غلط عالم تو یہ برف, سفید رنگ کی برف, دیکھنے میں کتنا حسین منظر, لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک میسج ہوتا کہ چاہے تم ایک اسٹوڈنٹ ہو جو ممبر پہ جاتے ہو اور چاہے کوئی بڑا مرجع ہو جو ملینز آف شیعہ کو ایک فتویٰ دے کر گائیڈنس اس کو دینا ہے, ان میں سے کوئی بھی اگر سلپ کر گیا تو یہ اس کا پرسنل نقصان نہیں ہے, یہ صاحبان ایمان کے ایمان کو اس نے ضائع کیا. اور یہ سفید برف, دو باتیں کل آئی تھی برف کی, دو باتیں آج, اور پھر یہ سارے چاروں باتیں ٹاپک سے ہٹ کے نہیں لیکن پھر ہم ان چاروں باتوں کو ملا کر آگے کی مجالس میں بہت اہم اہم میسج دینے کی کوشش کریں گے. چوتھی اور آخری بات, برف دیکھنے میں بہت اچھی لگتی لیکن جتنا ٹائم گزرتا اور یہ اسنو آئس بنتی ہے اتنا ہی آدمی کو الرٹ ہو کے چلنا پڑتا, وہ خطرناک ہوتی. اور پھر اگر صحیح معنوں میں سورج نہ چمکے یا نمک نہ ڈالا جائے تو دن کے وقت جو تھوڑی بہت میلٹ ہوتی ہے رات کو دوبارہ فریز ہو کر پھر وہ سلپری بن جاتی ہے, لوگوں کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں, پیر ٹوٹتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں. فتنہ, روایت میں فتنے کے بارے میں کہا گیا ہے, فتنہ اسی برف کی طرح سے ہوتا, جب سامنے آتا ہے نا فتنہ تو ایسے اچھے اچھے اٹریکٹو سلوگن لے کے آتا کہ دل اس کی جانب اٹریکٹ ہوتا ہے کہ بات بہت صحیح کہی جا رہی. جیسے ایک ایگزامپل میں نے دے دی کہ قرآن کو آپ لے کر آئیے, اتنا اٹریکٹو سلوگن لگے گا کہ آؤ چھوڑ دو کہ علی کیا کہہ رہے اور حاکم شام کیا کہہ رہا, کہ قرآن سے ڈیسیشن لے لو. اور مولا کہتے رہے کہ یہ تو خاموش قرآن ہے, انا قرآن و ناطق, میں بولتا قرآن ہوں, میری بات تو سنو. لیکن قرآن قرآن قرآن. اور علی کے زمانے سے آج تک فتنہ ہمیشہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا, بڑے اٹریکٹو قسم کے سلوگن لے کے آتا, بہت اپیلنگ قسم کی دلیلیں لے کے آتا. اور اس کے بارے میں ایک بات, جو میدان منا آقا حسین کا کربلا جانے سے پہلے والا خطبہ, آقا حسین وہ حج نہ کر سکے جو 60 ہجری کا حج تھا, اپنے حج کو عمرے میں چینج کیا, مگر اس سے پہلے 59 ہجری کا ہجرہ کا جو حج تھا اس میں جو آقا نے منا میں خطبہ دیا, فتنہ شروع میں آئس کی طرح ہوتا, بہت نرم, بہت آسانی کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے علم کا نمک چھڑکتے, لیکن جتنا اس کو نگلیکٹ کرو گے پھر وہ آئس کی طرح سے اتنا سخت اور جمنے والا ہوتا کہ اس کو ہٹانا بھی مشکل ہوتا اور اس پر چلنے والے کا نقصان بھی ہوتا. جہاں فتنہ پیدا ہو وہیں پہ اس کا خاتمہ کرو. ایک بار اگر وہ چیز پھیر گئی, تم نے اس کو اگنور کیا, تم نے اس پہ توجہ نہ دی, تم نے کہا کہ میرا گھر تو ٹھیک ہے نا, مجھے کیا پرواہ کہ باقی سوسائٹی میں کیا ہو رہا, وہ فتنہ اتنا خطرناک بنے گا کہ پھر اس کا نقصان تم تک بھی پہنچے گا. اور اس کی مثالیں ہسٹری میں بھی ہیں اور اس کی مثالیں ہمارے فیوچر میں بھی ہیں, اور پاسٹ اور فیوچر کو ملا کے کرنٹ ٹائم پیریڈ میں اب آپ اس کو دیکھیے گا. ہسٹری میں مثالیں کیا, ہسٹری میں مثالیں یہ کیا, بنو عباس ان کو حکومت ملی, ان کا سلوگن کیا تھا, اور رضا آل محمد, ہم آل محمد کی خوشی کے لیے کام کر رہے. جب چیئر آ گئی, پاور آ گئی, طاقتور ہو گئے, کہنے لگے ہم ہی آل محمد, ہم کسی اور آل محمد کو نہیں جانتے, ہم ہی آل محمد. 7th امام 14 سال قید میں رہے, اور انہوں نے پورا سسٹم بنایا ہمارے 7th امام نے خمس کلیکشن کے لیے. اور چونکہ 14 سال 7th امام قید میں, تو جو خمس کلیکٹر تھے ان کے زمانے کے 14 سال میں وہ اتنے اسٹرانگ اور پاورفل ہو گئے, اور ایک طرح سے ان کو فری ہینڈ ملا ہوا تھا. جو ان کی چیکنگ کرنے والا امام ہے وہ قید میں. نتیجہ کیا نکلا, جب 7th امام 14 سال بعد شہید ہو گئے اور 8th امام کی امامت آئی, انہی لوگوں نے جن کی میجورٹی اپوائنٹڈ بائی 7th امام, 8th امام کی امامت تو اس لیے منع کر دیا کہ اگر ان کو امام مان لیں گے تو اب ہم کو ہر سال اپنے خمس کا حساب کتاب اکاؤنٹس ان کو دینا پڑیں گے. 14 سال سے یہ لوگ خمس کو اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے خرچ کرنے کے عادی تھے, اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ بہت سارے سمپل قسم کے شیعہ 14 سال سے امام قید میں انہی خمس کلیکٹر کو دیکھا کرتے ہیں, وہ 8th امام کو بھی نہیں جانتے کون. یہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ جب انہوں نے کہا کہ 7th امام کے بعد کوئی 8th ہے ہی نہیں. اور بہت ہی اٹریکٹو, میں نے کہا نا فتنہ جو ہے وہ بڑی اٹریکٹو قسم کی دلیل لاتا. دلیل ان کی کیا تھی, حضرت عیسیٰ افضل ہیں کہ 7th امام. ہر مومن کہے گا کہ 7th امام افضل, تمام انبیاء سے ہمارے 12 امام افضل ہیں سوائے رسول خدا کے. کہا کہ 7th امام افضل. دیکھیں طریقہ, فتنے کا طریقہ کیا, آج کل کے کرنٹ ایشوز اسی طرح سے بنتے, ایسی اٹریکٹو قسم کی دلیل لائی جائے گی. کہا کہ 7th امام افضل ہیں کہ حضرت عیسیٰ, پبلک نے جواب دیا 7th امام. کہا جب عیسیٰ کی زندگی کو خطرہ تھا تو اللہ نے انہیں شہید نہیں ہونے دیا, آسمان پہ اٹھا لیا, اور جو ان کو گرفتار کرنے گیا کرسمس عیسیٰ کی ولادت قریب آ رہی، جو گرفتار کرنے گیا اسی کی شکل عیسیٰ جیسی ہو گئی، اور دشمنوں نے اس کو پھانسی دے دی، سمجھے کہ عیسیٰ کو پھانسی دی، مگر عیسیٰ سے پروٹیکٹڈ بائی اللہ آسمان پر کہا کہ جب عیسیٰ کو اللہ بچائے گا تو سیونتھ امام تو افضل ہے عیسیٰ سے، چنانچہ سیونتھ امام شہید نہیں ہوئے ہیں، انہیں اللہ نے غائب کر دیا ہے، اور دشمن میں سے ایک آدمی سیونتھ امام کی شکل کا ہو گیا۔ بڑی اٹریکٹو ڈلی، ہاں بھائی بات تو صحیح، عیسیٰ سے زیادہ افضل ہے، جب اللہ عیسیٰ کو بچاتا ہے تو ساتویں امام کی کیوں نہیں بچائے گا؟ اچھا اب اگر ساتویں امام زندہ ہیں تو آٹھواں تو امام ہو ہی نہیں سکتا، جب ساتویں شہید ہوں گے تو آٹھویں کا ٹائم پیریڈ شروع ہوگا۔ کہا کہ ساتویں زندہ ہیں، تو جس نے ایٹ امام ہونے کا کلیم کیا ہے نعوذ باللہ، یہ جھوٹے، پبلک کی سمجھ میں بات آ رہی ہے، آج آپ اس بات پہ ہنس رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں واٹس اے نان سینس، لیکن جس زمانے کی بات، اور یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ خمس کلیکٹر اتنے اسٹرانگ ہو چکے تھے اپنی جگہ پر کہ اب ان کو ہلانا بہت مشکل تھا، 14 سال سے پبلک ان کو دیکھ رہی ہے، ایٹ امام کو نہیں دیکھ رہی، یہ ہمارا پاسٹ ہے، اور فیوچر جب زمانے کے امام آئیں گے تو کتنے سارے علماء اس لیے ان کو اپوز کریں گے کہ علماء خیبت کے زمانے، سب کی بات نہیں ہے، میجورٹی کی بات نہیں ہے، لیکن بعض علماء کی بات، وہ خیبت کے زمانے میں اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں، پبلک ہر چیز میں ان کی طرف ان سے کانٹیکٹ کرتی، وہ پبلک کی میں سینٹرل پلیس بن چکے ہیں، امام آگے اگر انہوں نے امام کو مان لیا تو دیٹ مینس اپنی جگہ خالی کرنا، ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہوگا، انکار کریں۔ چنانچہ آپ نے روایتوں میں سنا بھی ہے کہ امام کتنے ہی ایسے جھوٹے عالموں کو قتل کریں گے، بلکہ اس کی وجہ سے کئی علماء کے آپ نے گلے کا بوسہ بھی دیا، یہی کہہ کرنے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ امام کی تلوار چلنے والی، اتنی مشہور یہ حدیث ہمارے یہاں، البتہ امام کی تلوار علماء سے زیادہ عام مومنین پہ چلے گی، یہ ڈیٹیل آتی رہے گی، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ علماء امام کے اگینسٹ کیوں جائیں گے، یہ اس لیے جائیں گے کہ فتنہ ایک بار جم جائے، اسنو جب آئس بن جائے تو بڑی خطرناک ہو جاتی، فتنہ جم جائے گا اور وہ جمے گا ان مانوں میں، اگر ہم نے ان کو امام مان لیا تو ہم کو اپنے سارے رائٹس کو سرنڈر کرنا، خمس امام کے پاس جائے گا، مسئلہ امام سے پوچھا جائے گا، پبلک ہر چیز میں ان سے کانٹیکٹ کرے گی، تو ہم کہاں جائیں گے؟ اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے چھوٹی سی کمیونٹی میں ایک چیئر کسی کو مل جائے، وہ اپنی چیئر کو بچانے کے لیے پوری کمیونٹی کو جہنم میں ڈال دیتا، یہ تو بہت بڑی بات، پوری شیعہ قوم کی قیادت۔ چنانچہ ہم نے پاس میں دیکھا، ایک نہیں میرے پاس اتنی ایگزامپل ہیں کہ 10 مجلسیں میں پڑھ دوں، کہ فتنہ ایک بار جم گیا تو پھر اس کو ہٹانا بہت مشکل ہو گیا، ہم اپنا فیوچر دیکھ رہے، ہمارا فیوچر امام زمانہ، ہم وہاں دیکھ رہے کہ امام کو بھی اس پرابلم کو فیس کرنا پڑے گا، مگر یہ پرابلم خالی پاسٹ اور فیوچر کا نہیں ہے، کرنٹ کرنٹ ایشوز میں بھی آتا، جب آپ کے سامنے کوئی فتنہ آئے، کسی کمیونٹی میں آئے، کسی امام باڑے میں آئے، کسی لوکلٹی میں آئے، کسی ملک میں آئے، اگنور نہ کیجئے، فوری طور پر اس کا ریپلائی دے کر فتنے کو نکال پھینکیے۔ میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایک دو چھوٹی باتیں عرض کروں، تقریر کے اگینسٹ جو آج باتیں شروع ہوئی ہیں، یہ بھی فتنے کا بالکل انیشیل اسٹیج، ابھی تھوڑا سا نمک چھڑک کے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اسے اگنور کیا تو یہ آگے چل کر اتنا بڑا فتنہ بنے گا کہ شیعت کی ڈویژن ہو جائے گی، ایک نیا فرقہ بن جائے گا۔ میں ایک اور بات بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، کیوں؟ یہ مسئلہ ہمارے ملک کے پاکستان کے بعض علاقوں کا، اور شاید یہاں بھی کہیں کا، نماز 1400 سال سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، ہمارے تمام بزرگوں نے جس طریقے سے نماز پڑھی، تمام علماء کی کتاب میں نماز کا طریقہ لکھا، تمام مجتہدین کا فتویٰ موجود ہے، آج ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس نماز میں ایڈیشن اور ڈیلیشن ہو رہا، اور کہا جا رہا ہے کہ آج تک جو نماز پڑھی گئی وہ غلط تھی نماز، صحیح نماز وہ ہے جو آج ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ نماز جیسی کامن عبادت، یہ کوئی چھپی ہوئی عبادت نہیں تھی، یہ ایسی عبادت بھی نہیں تھی کہ اوکیجنلی کوئی آدمی پڑھتا ہو. 1400 سال سے شیعیت کے اندر مسلسل نماز چلی آ رہی. آپ کے علاقے کا مسئلہ نہیں اس لیے آپ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، مگر آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے مجتہدین کی نمازیں غلط ہیں، تمہارے بزرگوں کی نمازیں غلط ہیں، تمہارے باپ نے ساری زندگی غلط نماز پڑھی اور پڑھائی، تمہارے دادا کی ساری نمازیں غلط ہیں. صحیح نماز ہم تمہیں بتائیں گے، وہ پتہ نہیں جبرائیل کہاں سے آ کے ان کو ایک وحی دے کے گئے. اور فتنہ جب جم جاتا. اب ایک اگلی اس کی ایگزامپل بڑی خطرناک ہے، لیکن چلیں وہ آج میں نہیں دے رہا ہوں، بڑی سینسیٹیو ایگزامپل ہے، وقت کم ہے تو ایسا نہ ہو کہ میں صحیح طریقے سے نہ سمجھا سکوں اور میری مجلس بھی ایک فتنہ بن جائے کمیونٹی میں ڈویژن کا. تو بس یہ بات یاد رکھیے کہ برف دیکھیے اور اسنو کو آئس بنتے دیکھیے، تو جس طرح سے آپ اسنو میں آرام سے چلے جاتے ہیں اور بچے ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں اور آئس پر آپ اتنے ہی زیادہ احتیاط سے چلتے ہیں، اسی طرح سے اپنی کمیونٹی، اپنی سوسائٹی اور اپنی شیعت کو دیکھتے رہیے گا کہ کہیں یہاں پر ایسا نہ ہو کہ چھوٹا سا فتنہ ہماری اگنورنس کی وجہ سے اتنا بڑا پرابلم بن جائے کہ شیعہ قوم ایک نہیں بلکہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. اب یہ چار چھوٹی چھوٹی باتیں، جب برف گرے گی، جب اسنو پڑے گی، جب وائٹ کرسمس ہوگا کہ وائٹ لندن ہوگا، یہ چاروں باتیں آپ کو یاد کرنا ہے. اسی حوالے سے اب ایک بات سنی کہ آج کا زمانہ، میں نے جملہ یہ کہا تھا، میں اپنے جملے میں ترمیم کرتا ہوں امینڈمنٹ، میں نے کہا تھا ہمارے پاس میں فتنے گزرے ہیں اور جب ان کو اگنور کیا گیا تو وہ اتنے بڑے بن گئے کہ اہل البیت کی اگینسٹ آ گئے، اور ہمارے فیوچر میں بھی اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جو خود امام زمانہ کی اگینسٹ آ جائے گا. اچھا دشمن جو کرتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم تو اپنے شیعوں کے درمیان دیکھ رہے ہیں، لیکن جو پاس کا فتنہ تھا اسے چھوڑے، جو فیوچر کا فتنہ ہے اسے چھوڑے، سب سے بڑا مسئلہ ہے کرنٹ ایشوز. یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے کل اور آج تلاوت کی، اس میں جو میسج دیا گیا اس سے زیادہ امپورٹنٹ میسج اب آج آپ کے سامنے آ رہا ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ کہ خالی تمہاری زبان سے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم زبان سے کہو گے کہ وی آر مومن، قرآن کہہ رہا ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، ہم تمہیں ٹرائل میں ڈالیں گے، ٹیسٹنگ کریں گے کہ تم مومن ہو کہ نہیں. یہ آیت کس زمانے کے بارے میں؟ آخری زمانے کے بارے میں؟ جی نہیں، یہ آیت ہر زمانے کے مومن کے بارے میں. بلکہ آیت کب نازل ہوئی؟ سورہ عنکبوت کب نازل ہوا؟ آیت کب نازل ہوئی؟ رسول اللہ کے زمانے. اور رسول اللہ کا بھی بالکل شروع پیریڈ ہے رسالت کا، ابھی رسول مکے میں. یعنی یہ والا میسج کہ اللہ تمہارا امتحان لے گا، یہ ہر دور کے مومن کے لیے. ہم اور آپ ہر دور کے مومن نہیں ہیں، ہم اور آپ آخری زمانے کے مومن، اور آخری زمانے کا نام ہی ہے فتنوں کا زمانہ. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ زمانے کا امام کہہ رہا. ابھی ابھی ماہ مبارک رمضان، پورا مہینہ آپ نے دعا افتتاح پڑھی اور سنی. دعا افتتاح کس امام نے ہم کو ٹیچ کی؟ زمانے کے امام. اور کب ٹیچ کی ہے؟ غیبت میں. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیہ والہ وغیبت ولینا وقلت عددنا وکثرت عدونا وشدت الفتن بنا. آخری زمانے کے مومن، دعا کا ترجمہ ہے کہ او اللہ وی کمپلین، اتنے فتنے ہم پر آ رہے ہیں. مومن سے کہا گیا، زمانے کے امام نے فرمایا کہ آخری زمانہ فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہوگا. کرنٹ ایشوز میں کیا کیا فتنے آتے ہیں. اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں چلا جاؤں، لیکن پہلے آج کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو جائے کہ وہ جو قرآن نے کہا کہ ہر دور کے مومن کا ہم ٹرائل لیں گے، یہ خاص ہمارے لیے آیت نہیں ہے، یہ ہمارے دادا کے لیے بھی تھی. یہ آج سے 500 سال پہلے ہمارے فیملی ٹری میں جو ہمارے بزرگ تھے ان کے لیے بھی، یہ رسول اللہ کے زمانے کے سلمان فارسی کے لیے بھی تھی. لیکن جو امام زمانہ نے فرمایا کہ آخری زمانہ فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہو. دو حدیثیں آپ بہت سنتے ہیں نا، آخری زمانہ وہ ہوگا کہ مومن سے یہ کہہ دو کہ وہ آگ اپنے ہاتھ میں لے کے صبح سے شام کھڑا رہے. وہ کہے گا اٹس ویری ایزی، ٹو ایزی، کوئی پرابلم ہی نہیں. اور اس سے یہ کہہ دو کہ اپنا ایمان بچا کے لے جاؤ صبح سے شام تک. یہ مشکل ہوگا. آگ پہ کھڑا رہنا آسان ہے، ایمان بچانا مشکل. سنیے حدیث، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے جب کا آخری وقت قریب آیا، یہ حدیث 27 یا 28 سفر کی وفات رسول خدا، تو جبرائیل رسول خدا کو آخری بار وزٹ کرنے کے لیے آئے. سب سے آخری فرشتہ جس نے رسول خدا کو وزٹ کیا وہ تو ملک الموت. شہزادی کے گھر میں وداؤٹ پرمیشن داخل نہیں ہوا، مگر ملک الموت سے پہلے سب سے آخری وزٹ جو تھا وہ سید الملائکہ، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل آیا. جبرائیل کے رسول خدا کے بہت پرانے ٹرم، غار حرا سے لے کر جہاں پہلی وحی لے کے جبرائیل آئے، حجرائے فاطمہ تک 28 سفر تک جبرائیل کا فریکوینٹ آنا جانا. اب آپ آخری وزٹ کے لیے آ رہے ہیں، پیغمبر وفات ہونے والی چند گھنٹے پہلے. رسول اللہ نے ایک سوال کیا، نبی اور امام جب ایسا سوال کرے تو یہ ڈیو ٹو اگنورنس نہیں ہے، بلکہ ایک میسج کنوے کرنے کا طریقہ، ا وے آف کنوینسنگ میسج. پیغمبر نے کہا جبرائیل آج تمہاری ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب میرے بعد بھی کیا تم اس دنیا میں دوبارہ آؤ گے؟ اب یہ لفظ تو ذرا اچھا نہیں ہے، لیکن میں بات کو ٹائم پیریڈ کے اندر پورا کرنا اس لیے کہوں کہ پیغمبر دنیا سے جا رہے، جبرائیل کا ریٹائرمنٹ آ گیا. جبرائیل کا کام ہے اللہ کی وحی لے کر انبیاء تک پہنچانا. آدم کے زمانے سے جبرائیل کی ڈیوٹی شروع ہوئی، آدم کے پاس آئے، شیس کے پاس آئے، نوح کے پاس آئے، ابراہیم کے پاس آئے، اسحاق کے پاس آئے، یعقوب کے پاس آئے، اسماعیل کے پاس آئے، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، سلیمان کے پاس، داؤد کے پاس، رسول خدا کے پاس ڈیوٹی گئی، وہی لے کر آئے. پیغمبر کی زندگی میں ایک ٹائم آ گئے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نئی وحی نہیں آئی، اور خود رسول خدا دنیا سے جا رہے. تو 124,000 انبیاء کے پاس جبرائیل آئے، اب آخری نبی ہے، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو جبرائیل کا کام ختم، جس پرپس کے لیے اللہ نے جبرائیل کو کریٹ کیا ختم. پیغمبر نے کہا جبرائیل اب میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں، وہی اسلام بھی کمپلیٹ ہو چکا، تو اب تو اس دنیا میں تو میں دوبارہ نہیں آنا. جبرائیل نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کے بعد بھی میں 10 مرتبہ اس دنیا میں ایک مشن پہ آؤں گا، 10 مرتبہ میں اور اس دنیا میں آؤں گا، لیکن آدم سے لے کے رسول خدا تک جو جبرائیل آئے وہ اسٹائل الگ ہے، اور رسول خدا کے بعد جو 10 مرتبہ آئیں گے. یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی، کیونکہ بعض علماء اس پہ پورا عشرہ پڑھتے، 10 چیزیں ہیں، ہر چیز پر ایک مجلس. میں تو بہت شوق کر کے کرنٹ ایشوز پہ آ رہا ہوں. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں 10 مرتبہ اور آؤں گا آفٹر یو، لیکن فرق ہے آدم سے لے کے رسول خدا تک جبرائیل آتے تھے تو آسمان سے میسج لے کے آتے تھے، نبی کو دیتے تھے، ایمٹی ہینڈیڈ یا خالی ہاتھ واپس جاتے تھے. جبرائیل آسمان سے بھرے ہوئے ہاتھ لے کے آ رہے ہیں، کبھی تورات لا رہے ہیں، کبھی زبور لا رہے ہیں، کبھی انجیل لا رہے ہیں، کبھی صحیفہ ابراہیم لا رہے ہیں، کبھی سورہ یاسین لا رہے ہیں، کبھی سورہ رحمان لا رہے. دے دیا نبی کو، چلے گئے خالی ہاتھ. اور اب جو آئیں گے تو آسمان سے خالی ہاتھ آئیں گے، دنیا سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائیں گے، خالی ہاتھ آئیں گے، بھرے ہوئے ہاتھوں سے واپس جائیں گے. پیغمبر نے کہا جبرائیل وہ جو تمہارے 10 ٹرپ ہوں گے وہ کس لیے ہوں گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد میں آؤں گا تو ایک مرتبہ جو میرا پہلا ٹرپ ہوگا تو اس میں میں نیک ریلیجس متقی اور پرہیزگار لوگ ان سے بھی سچائی اور وفاداری کو لے جاؤں گا. بڑا ریلیجس، بڑا پوائس، بڑا متقی ہے، لیکن پتا چلا کہ اتنا ہی جھوٹا ہے، اتنا ہی غیبت کرنے والا ہے، اتنا ہی لوگوں کا پیسہ کھانے والا. ہمارے یہاں متقی اور پرہیزگار جو ہے نا اس کے بارے میں کنسپٹ یہ، جو نماز شب کا پابند ہو، ساری نمازیں ریگولر پڑھتا ہو، ماتھے پہ سجدے کا نشان ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، آدھی مفاتیح الجنا اس کو زبانی یاد ہو، حقوق الناس میں کیسا، جہاں جاتا ہے جس جگہ بیٹھتا ہے لوگوں کی برائیاں کس طرح کر رہا، یہ کوئی آدمی نہیں دیکھتا جی بڑا ریلیجیس ہے، پورا ریلیجن نماز نہیں ہے. اچھا ایک بات میں کہہ دوں، آج کل کے ماحول میں جب اینٹی نماز لابی بھی موجود اور وہ یہی ایگزامپل کوٹ کرتی ہے کہ آپ نماز نماز کہتے فلاں نمازی کو دیکھا دوسرے مومن کے اخلاق پاؤنڈ کھا گئے، فلاں نمازی کو دیکھا کتنا بڑا ظلم اس نے مثلاً اپنی بیوی کے اوپر کیا، اس وقت یہ ایگزامپل دینا اور خطرناک. مگر نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، بلکہ ہمارے تمام کرنٹ ایشوز کا سلوشن ہی نماز، نماز ہر پرابلم کا سلوشن. میری آدھی بات نہیں لیجیے گا کہ جی اب تو مولانا بھی نماز کے اگینسٹ پڑھنے لگے. میں نماز کے اگینسٹ نہیں پڑھ رہا ہوں، یزید والی دلیل نہیں لائیے گا. یزید نے اپنے دربار میں کہا شرابی از بیٹر دین نمازی، اور کوٹ کیا کیا قرآن کی آدھی آیت، کہا پورے قرآن میں کہیں پہ شرابی کو کنڈیم کیا نہیں. نمازی کے لیے آیت آئی ہے فویل للمصلین، عذاب اور تباہی اور نمازی کے لیے آدھی آیت کوٹ کی. قرآن آگے کہہ رہا ہر نمازی نہیں، وہ نمازی جو بندوں کا حق ادا نہیں کرتا اور ریاکاری سے نماز پڑھتا. تو یزید والی بات میرے بارے میں نہ کہہ دیجیے گا کہ جی نماز کی کوئی امپورٹینس نہیں ہے، اب تو مولانا صادق صاحب بھی نماز کے اگینسٹ پڑھنے لگے. نماز کے اگینسٹ نہیں پڑھا جا رہا، نمازی کے اگینسٹ نہیں پڑھا جا رہا، ان لوگوں کے اگینسٹ پڑھا جا رہا جو نماز کو ایک ماسک کی طرح سے اپنے چہرے پہ اوڑھ کر باقی ہر گناہ کرتے ہیں اور نماز کا نام لے کے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا دیتے ہیں. خالی ان نمازیوں کی بات جو کربلا میں بھی تھے. حسین کو جلدی شہید کرو، عصر کا وقت فضیلت نکلا جا رہا ہو، لیکن جبرائیل کہتے ہیں میں آؤں گا. اور نمازی، لفظ نمازی نہیں کا، ریلیجس، پرہیزگار اور متقی لوگ، ان سے بھی میں سچائی کو اور وفاداری کو لے جاؤں گا. چنانچہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ ریگولر نماز پڑھنے والا دوسروں کی غیبت بہت زیادہ کرتا، ریگولر نماز پڑھنے والا حقوق و ناک میں کچا ہوتا. خیر یہ میرا ٹاپک نہیں، میں تو حدیث کمپلیٹ کروں. اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد میں دوسری بار آؤں گا، اور جو بادشاہ جو حکمران ہیں جو باپ اور ماں سے زیادہ مہربان ہونا چاہیے ہم پر اور آپ پر، ان سے میں عدل کو لے کے چلا جاؤں گا. وہ عادل نہیں رہیں گے، باپ کو بھی کنڈیم کیا ہے، اسلام نے باپ کو بھی کنڈیم کیا. اگر وہ اپنی دو اولادوں کے ساتھ سملر قسم کا سلوک نہ کرے، ایک سے زیادہ محبت کرے اور ایک سے کم محبت کرے، اسلام نے کنڈیم کیا. اگر کوئی لڑکوں سے زیادہ محبت کرے اور لڑکیوں سے کم محبت کرے، وہ تو باپ تو خالی ایک چھوٹے سے گھر کا ہیڈ. آخری زمانے کے، آخری نہیں، میرا سیکنڈ وزٹ، حکمرانوں سے عدل لے جاؤں گا. جس سے خوش ہو گئے اسے اس کے حق سے زیادہ دیتے. اور آج بھی دنیا کا طریقہ، کوئی بھی حکومت ہو ایک اسٹرانگ لابی ہوتی ہے، خالی اس کے فیور میں قانون بنائے جاتے ہیں، اور جو کمزور قسم کے لوگ ہیں ہر قانون کے اگینسٹ بنتا. لیکن میں اگزامپل کوٹ کر کے ٹائم لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہتا اور حدیثات پوری کرنا. فرمایا جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد تیسری بار آؤں گا. تورات لے کے نہیں آ رہے، قرآن لے کے نہیں آ رہے، خالی ہاتھ آ رہے، اور عورتوں سے حیا کو لے کے چلا جاؤں گا. عورتیں ہوں گی، عربی میں عورت کہتے ہی عورت کا لفظ کا مطلب ہی ہے چھپا ہوا. عورت ہوگی اور اس کے پاس حیا نہیں ہوگی. اور ایسا لگ رہا کہ لندن میں جبرائیل یہ تھرڈ وزٹ کر کے جا چکے ہیں، کہا کہ میں تیسری مرتبہ آؤں گا اور عورتوں سے حیا کو لے کے چلا جاؤں گا. بے حجاب عورت، حجاب خالی مسجد اور امام بارگاہ کے لیے نہیں، حجاب ہے نامحرم کے مقابلے میں. اگر مسجد اور امام بارگاہ میں ایک بھی نامحرم نہیں ہے، یہاں کوئی حجاب کی ضرورت نہیں. اور اگر سڑکوں اور بازاروں اور شاپنگ سینٹر میں سینکڑوں نامحرم ہیں، وہاں پورے حجاب کی ضرورت. البتہ یہ ضرور کہ اگر کوئی عورت باہر حجاب نہیں کرتی ہے، یہاں امام باڑہ اور مسجد کے ریسپیکٹ میں حجاب کرتی ہے، ریسپیکٹ، اس کا اسے ثواب ملے گا. لیکن ابھی بات انکمپلیٹ. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اور چوتھا میرا وزٹ ہوگا تو میں مردوں سے غیرت کو لے کے چلا جاؤں گا. یہ وزٹ بھی ہو چکا. غیرت، دیکھیں دو الگ چیزیں، ایک عورت جس کی پرسنل ڈیوٹی ہے حیا، اور اس کے بعد مرد جس کی ذمہ داری ہے غیرت، دونوں کا فرق دیکھیں۔ اب میں ورڈنگ اپنی استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پہلے حدیث پڑھوں اور پھر حدیث کو اس طرح سے سمجھاؤں۔ تو ڈائریکٹ حدیث بہت امپورٹنٹ، مرحوم آقا محسن الحکیم نے، مرحوم آیت اللہ خوئی نے، آج کے مراجع میں آیت اللہ سیستانی، تینوں نے اپنی کتاب منہاج الصالحین میں یہ حدیث نقل کی جس کے اندر ایکسپلینیشن یا ورڈنگ میری، اور وہ یہ کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ عورت نے حیا چھوڑ دی، مرد یہ منظر دیکھ رہا، میری بیوی، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، میری محرم رشتے دار عورتیں اس طرح بے حجاب گھر سے باہر جا رہی، اور پھر بے حجابی بھی ایک چیز ہے، اس کے بعد کے مراحل، ایسا بےہودہ اور اس قسم کا غلط ڈریس پہن کے جا رہی ہوں، اس انداز سے مس گیدرنگ کو اٹینڈ کر رہی ہوں، وہ دیکھ رہا۔ ابھی جبرائیل کا تیسرا وزٹ ہے کہ عورت کی حیا ختم، لیکن مرد میں غیرت ہے، وہ کچھ اور نہیں کر سکتا، حالات کی وجہ سے، لا آف دا کنٹری کی وجہ سے، کسی کمیونٹی کے پریشر کی وجہ سے وہ نہیں بول سکتا، لیکن اس کا دل دکھتا، اسے شوق لگتا، اسے غم ہوتا، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہ کہہ نہیں سکتا کسی سے، دل اس کا رو رہا، اور کوئی اور جانے کے نہ جانے، خدا جانتا کہ ہاں یہ راضی نہیں ہے، اس کے اوپر ویک ہے، کمزور ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، اس وقت بیوی سے ایک جملہ بھی کہے گا تو خود یہ گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن دل میں اس کو دکھ ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا۔ اور جب جبرائیل چوتھا وزٹ کریں گے، مردوں کی غیرت بھی چلی جائے گی، انہیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، وہ کہیں گے سو واٹ۔ میں نے اس سے پہلے بھی حجت امام بارگاہ کے اس ممبر سے ایک ایکچوئل واقعہ پڑھا تھا، جب نارتھ امریکہ کے شہر میں میں اربعین کا عشرہ پڑھا، تو اربعین کے عشرے میں تو شہزادی زینب ہی کے مصائب ہوتے، تو ایک دن خالی شہزادی زینب کی چادر چھنی اور وہ بے مکنہ اور چادر کے بازار میں گئی، خالی یہ مصائب تھے، پبلک رو رہی تھی۔ اگلے دن وہی کی پیداوار، ایک 20-22 سال کی لڑکی کہتی ہے سو واٹ، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کل سب کیوں رو رہے تھے، کیا آپ نے چیز ایسی پڑھ دی، کھلے بال تھے تو یہ کیا پرابلم، ایک وہ مندر آ جائے۔ خیر اس نے تو ابھی جناب زینب کے بارے میں کہا، لیکن آج وہ اسٹیج آ چکا ہے کہ زینب کی کنیزوں کے بارے میں لوگ یہی کہتے، ارے اگر وہ بے حجاب نکل گئی تو کیا ہوا، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، اصل حجاب دل کا ہوتا ہے، اصل حیا دل میں ہوتی۔ اب مرد کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی بہن یا بیٹی یا بیوی حجاب کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، وہ مکس گیدرنگ میں جا رہی ہے تو دل میں دکھ بھی نہیں ہوتا، کہیں یہ مکس گیدرنگ امام کے نام پر ہوتی، 22 رجب کے کونڈے اور نیاز ہے وہاں مکس گیدرنگ، اور کہیں پہ اپنی شادی اور بچے کی برتھ ڈے کے نام پر، یاد کا ٹاپک نہیں ہے یہ، تو جبرائیل کا فورتھ وزٹ، یہ عورتوں سے حیا چلی جائے گی مگر مردوں میں ابھی غیرت ہے، وہ اگر روک بھی نہ پائیں تو کم از کم اس عمل کو کنڈیم کر رہے ہیں، کنڈیم بھی نہ کر پائے تو دل سے برا سمجھ رہے ہیں۔ اور فورتھ وزٹ جب جبرائیل کا ہوگا تو جبرائیل کہہ رہے ہیں اب مردوں سے غیرت بھی لے کے چلا جاؤں، اب ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، مرد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا عورت حجاب کرے کہ نہ کرے، بلکہ آج تو شاید ورس ہو گیا، حجاب والی لڑکیوں سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، حجاب والی لڑکی کی اگر شادی ہو جائے تو پہلی ڈیمانڈ اس کے شوہر اور سسرال کی یہ ہوتی ہے کہ اپنا اسکارف اتارنا۔ یہ پتا نہیں جبرائیل کے کون سے نمبر کا وزٹ تھا، لیکن فورتھ وزٹ یہ بتایا، اور پھر ففتھ وزٹ، پیسے والوں سے مجھے چیریٹی اور سخاوت کی ایک اسپرٹ اور جذبہ وہ لے کے چلا جاؤں، پیسہ ہوگا جذبہ نہیں ہوگا راہ خدا میں خرچ کرنے کا۔ اب میں اس کو بہت ہی سینسیٹیو ایشو ذہن میں ہے میرے، ایک ہلکا سا اشارہ کروں، میرے پاس کوئی غریب آیا، میں نے اپنے دوست کا مال اٹھا کے اس کو دے دیا، یہ کیا کارنامہ کیا، یہ کیا کام کیا، یہ کیا سخاوت کی، اصل تو یہ ہے نا کہ اپنے مال میں سے دے۔ خمس کا جو یوٹیلائزیشن آج کل ہو رہا، امام کا پیسہ امام کے نام پہ خرچ کیا جا رہا ہے، ہم نے بہت بڑا ڈونیشن دے دیا، جیسا کہ آیت اللہ سیستانی نے بھی لکھا،
اور آیت اللہ خامنائی نے بھی لکھا کہ سخاوت اسے نہیں کہتے اپنے مال میں سے دو، گھر کے وہ مال بھی تمہارا نہیں ہے لیکن چلو اس کو اپنا مانو، یہ جذبہ ختم ہو جائے گا. پہلے ہر کام ہوتا تھا لوگوں کے پرسنل ڈونیشنز، اب اگر اپنے باپ کی قبر بھی بنانا ہے تو کوشش کرتے ہیں خمس کی پرمیشن مل جائے. کہا کہ پیسے والوں میں سے سخاوت کا جذبہ لے جاؤں گا، اور چھٹا وزٹ آئے گا غریبوں سے صبر اور ایک پیشنس ہے وہ لے کے چلا جاؤں گا. یہ بات بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن میں نے کہا نا علماء کو میں نے سنا ہے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ، علماء ایک ایک بات پہ ایک ایک مجلس پڑھ دیتے ہیں. کہا ساتویں چیز، ساتویں، آٹھویں، نویں بہت امپورٹنٹ، اور دسویں میرا ٹاپک، ٹینتھ پوائنٹ میرا ٹاپک، سیونتھ، ایٹ اور نائن بہت امپورٹنٹ. کہا ساتویں مرتبہ آؤں گا، یہ جبرائیل کا سیونتھ وزٹ ہے آفٹر رسول اللہ، اور کہا کہ اب دنیا سے برکت لے کے چلا جاؤں گا. برکت نہیں ہوگی، پیسہ بہت ہوگا، مال بہت ہوگا، جتنا میرے دادا کماتے تھے اس سے 10 times زیادہ میں کما رہا ہوں گا، لیکن ان کی زندگی میں جتنا سیٹسفیکشن اور سکون ہوتا تھا ان سے 10 times زیادہ میں کما رہا ہوں، لیکن رات کو نیند نہیں آتی، دنیا بھر کی بیماریاں لگی ہوئی، برکت کسی چیز میں نہیں رہے گی. جبرائیل کہہ رہے ہیں یہ برکت میں لے کے جاؤں گا، چاہے آپ کا جاب ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے بینک بیلنس ہو، چاہے مکان ہو، چاہے فیملی ہو. پہلے ایک باپ کے لیے 10 بچوں کو پالنا مشکل نہیں تھا، آج 2 بچوں کو پالنا مشکل ہو، اور برکت نہیں، جبرائیل لے کے چلے گا. اور 8th time جب میں آؤں گا، 8, 7, 8 اور 9، یہ تین بھی میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ڈائریکٹ میں 8th مرتبہ آؤں گا، دنیا سے رحمت کو لے کے چلا جاؤں گا. پہلے برکت گئی، پھر رحمت گئی، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے اللہ دنیا میں رحمت بھیجتا، جبرائیل کے 8th visit میں رحمت دنیا سے چلی جائے. یہی وہ اسٹیج ہے کہ اگر ابھی بھی ہم الرٹ نہیں ہوئے تو ذاقت الارض ومنعت السماء، جب رحمت چلی جاتی ہے نا تو یہ حالت ہو جاتی ہے، نہ زمین میں کہیں پناہ ملتی ہے نہ آسمان سے کوئی رحمت نازل ہوتی. ایک اشرا بھی کم ہے اس کے لیے، لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کر، رحمت، اچھا جبرائیل تو رحمت بعد میں لے کے جائیں، ان سے پہلے رحمت کو ہم نے بھی اپنے گھروں سے نکال دیا. ایک بہت چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں، رحمت خدا اس کا سب سے بڑا سورس کیا؟ آپ کو اگر رحمت چاہیے تو آپ کے گھر میں کیا چیز ہونا چاہیے جو رحمت لے کے آتی؟ والدین، پیرنٹس. ہم نے پیرنٹس کو لائبلٹی سمجھا، پیرنٹس ہمارے لیے ایک برڈن ہو جاتے، کیسے والدین کو پالا جائے؟ بڑھاپے میں کسی طرح سے والدین سے جان چھوڑانا، چلے یہاں تو نرسنگ ہوم بن گئے ہیں، تھوڑا آپ کو بینیفٹ ملا، مگر رحمت آپ اپنے گھر سے نکال رہے ہیں. جب آپ اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو گھر سے باہر بھیج رہے ہیں، باپ اور ماں کو نہیں بھیج رہے، ایک مریض اور بوڑھے آدمی کو نہیں بھیج رہے، آپ رحمت خدا کو اپنے گھر سے باہر نکال رہے ہیں. مکے میں لوگ جاتے ہیں، کیونکہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں جو مکے جا چکے ہیں، دیکھیں کبھی بالکل سامنے کی چیز آدمی بھول جاتا. مکے میں لوگ جاتے ہیں، جو پہلا وزٹ ہوتا ہے خانہ کعبہ کا، بہت ہی الرٹ ہو کے چلتے، آنکھیں بھی نہیں اٹھاتے، آنکھیں نیچے کر کے چلتے. میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا، تو مولانا بہت مشہور حدیث ہے، کعبے کو دیکھ کر جو پہلی دعا مانگو گے وہ دعا فوراً قبول. تو اب اس طرح سے لوگ چلتے ہیں کہ زمین کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، جب پورا کعبہ سامنے آئے گا تب نگاہ اٹھائیں گے تاکہ پہلی دعا فوراً قبول. اول تو یہ حدیث ہمارے یہاں ہی نہیں، یہ حدیث ہی نہیں، اور لوگوں نے اس حدیث کو خود سے بڑھا لیا. جب پہلے پہلے میں حج پہ جاتا تھا، لوگ کہتے تھے کعبے کو دیکھ کے پہلی دعا قبول، آج کل میں نے سنا کعبے کو دیکھ کر 3 دعائیں قبول. یہ 1 سے 3 دعائیں میرے سامنے، یہ حدیث تو میرے سامنے بنی، جبکہ ہمارے یہاں نہ پرانی حدیث ہے نہ نئی حدیث. لوگ کہتے ہیں واہ مولانا، ہمارے یہاں کعبے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس سے اہم حدیث ہے، اس سے اہم حدیث ہے. ہمارے یہاں حدیث یہ ہے، کعبے کو جب بھی دیکھ کے دعا مانگو گے اللہ وہ دعا فوراً قبول کرے گا. یہ پہلی بات کا کیا مسئلہ، کعبہ کعبہ ہے. پہلی بار دیکھو، دسویں بار دیکھو، سو بار دیکھو، ہزار بار دیکھو، جب کعبے کو دیکھو گے تو وہ فوراً قبول. ہمارے یہاں تو یہ حدیث ہے کہ اگر آپ پانچ دن مکے میں رہتے ہیں 500 دعائیں اپنی قبول کروا سکتے ہیں کعبے کو دیکھ. تین ہی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان کو دیکھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ بھی قبول ہے. ایک اللہ کا گھر بیت اللہ کعبہ، دوسرا قرآن کتاب اللہ، تیسرا علی جن کا چہرہ وجہ اللہ ہے، ادھر دیکھو دعا فوراً قبول ہے. نہیں نہیں، اگر یہ والی حدیث ہوتی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اور دعا قبول ہے تو سب سے پہلے میں جا کے رسول اللہ سے کمپلین کرتا. مجھے نہیں چاہیے پیغمبر اسلام کی ایسی نامکمل حدیث. پیغمبر کی توہین نہیں کر رہا، حدیث کی توہین نہیں کر رہا، یہ انکمپلیٹ حدیث ہے. کیونکہ یا رسول اللہ، کیا آپ خالی فرسٹ ہجرا کے مسلمانوں کے لیے نبی ہیں؟ ہمارے لیے نہیں ہے. اگر ہمارے لیے بھی تو کعبہ اس وقت بھی ہے، کعبہ آج بھی. اس وقت کا مومن بھی کعبہ دیکھ سکتا ہے، میں بھی دیکھ سکتا ہوں. وہ بھی دعا قبول کروا سکتا ہے، میں بھی کروا سکتا ہوں. قرآن پہلی ہجری کا مومن بھی دیکھ سکتا ہے، دعا قبول کروا سکتا ہے، میں بھی پڑھ سکتا ہوں دعا. علی، اگر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو اس زمانے کا مومن تو علی کو دیکھے گا. میں، میرا کیا قصور؟ میں کیوں اس عبادت کو نہیں لے رہا ہوں؟ میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ یا رسول اللہ، ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا ہو چوائس لیا کب پیدا ہونا چاہتے ہو. میں نے کہا جی 2009 میں مجھے پیدا ہونا، تو یہ کہا جائے تمہاری غلطی، تم نے خود ایسا زمانہ چوز کیا، اللہ نے اس زمانے میں مجھے بھیجا، تو میرا کیا قصور ہے؟ کہ علی کے چہرے کی عبادت 41 ہجرا کے مومن کو ملی اور مجھے نہ ملی، اور علی کے چہرے کو دیکھ کر دعا اس دور کے مومن کی قبول ہوئی، میری کیوں قبول نہ ہوئی؟ کہا اس لیے کہ تم نے پوری حدیث سنی نہیں. تمہاری کمپلین کھوٹی ہے، پہلے بات پوری سنو پھر آ کے کمپلین کرو. تو پوری بات کہاں سے ملے گی؟ پوری بات آپ کو شیعہ سنی تمام علماء کے پاس ایک حدیث میں ملے گی، اور کتاب ہے سوائق محرقہ ابن حجر مکی. اور واقعہ ہے کہ رسول اللہ اپنے حجرے میں بیٹھے، مولا بھی ساتھ میں ہیں، حضرت ابو بکر بھی قریب بیٹھے، جناب عائشہ بھی قریب. ابو بکر اور عائشہ، حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کی بات بیٹی، بیٹی نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ میرے والد حضرت ابو بکر بات چیت کسی سے کر رہے ہیں، نگاہیں صرف علی کے چہرے پہ ہوتی. بھائی رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں تو رسول کو دیکھنا چاہیے نا، علی کو دیکھ رہے. مجھ سے بات کر رہے ہیں، مجھے دیکھنا چاہیے، علی کو دیکھ رہے. بیٹی نے حیرت کے ساتھ کہا بابا، دیکھیں ہر جگہ کے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن بات مجھ سے کر رہے، دیکھ ادھر رہے. تو اس وقت حضرت ابو بکر نے یہ حدیث کوٹ کی کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو ہی دیکھنا عبادت ہے، تو میں اس عبادت کا ثواب لے رہا ہوں. بیٹی نے باپ کو کریکٹ کیا، بیٹی نے کریکشن کیا، کہا کہ بابا آپ نے خالی اتنا سنا، میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی عبادہ، خالی علی کا ذکر کرو وہ بھی عبادت ہے. مگر سنیے، ابھی بھی بات انکمپلیٹ ہے. دیکھیے ذرا سا مسئلہ حل ہوا، 41 ہجری کا مومن علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کا ثواب لے، بعد والا مومن اپنی مجلسوں میں ذکر علی کر کے عبادت کا ثواب لے، لیکن پھر بھی کمپلین کرے گا وہ مومن جو ایسے زمانے میں پیدا ہوا، مثلا بنو امیہ کا 99 ایئرس کا زمانہ، علی کا نام لینے پہ زبان کٹ جاتی، علی کا نام لینے پہ گردن کٹ جاتی، ہم زبان بھی کٹوانے کو تیار ہیں. میسا میں تمار نے زبان کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ ہم گردن بھی کٹوانے کو تیار ہیں، اہل بیت نے روک دی، اہل بیت نے روک دیا، کہا کہ نہیں جب ایسا ماحول ہو تو خاموش رہو. لیکن اس میں ہمارا کیا قصور؟ اگر ہم بنو امیہ کے خلیفہ کے دور میں پیدا ہوئے تو حدیث کمپلیٹ ہو جائے. چنانچہ پیغمبر نے باپ اور بیٹی کی بات سنی اور مسکرا کے کہا تم باپ نے بھی صحیح کہا، تجھ بیٹی نے بھی صحیح کہا، لیکن نامکمل کہا۔ میں نے یہ بھی کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، میں نے یہ بھی کہا علی کا ذکر بھی عبادت ہے، مگر میں یہ بھی کہتا ہوں حبو علی نے عبادت، خالی دل میں علی کی محبت رکھو، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب دیکھیے، اب کسی زمانے کا مومن کمپلین نہیں کرے گا، علی کے زمانے میں ہو چہرے کو دیکھ کے عبادت کرو، علی کے بعد ہو لیکن ایک فریڈم کا ماحول ہے، ذکر علی کر کے عبادت کرو، اور اگر تقیے کا ماحول ہے ذکر علی بھی ممکن نہیں، دل میں محبت رکھو، یہی سب سے بڑی عبادت مانی جائے گی۔ یا علی یا کعبے سے بڑھ گئے، یا کعبے سے بڑھ گئے، یا قرآن سے بڑھ گئے۔ قرآن کو دیکھو تو عبادت، قرآن کو پڑھو تو عبادت، مگر علی کی منزل اس سے بڑی۔ اچھا بات کیا ہو رہی تھی، لیکن یہ تو وہ ساری عبادتیں رسول نے بتائی، ان میں ایک عبادت اور آ جاتی، اور وہ یہ کہ پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا بوڑھے والدین کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا بھی عبادت ہے، اور اگر تمہاری کوئی بڑی حاجت اور پریشانی ہو اور وہ کسی طرح پوری نہ ہو رہی ہو تو اپنے باپ یا ماں سے جا کے ریکویسٹ کرنا کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے، اس لیے کہ کعبے کو دیکھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہے، اور والدین کے ذریعے جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہے۔ رحمت، اگر کوئی ایسے حالات بن جائیں کہ رحمت نہیں مل پا رہی تو بوڑھے والدین کے وجود کو غنیمت سمجھ، وہ آپ کے گھر میں اس لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ کے پرابلم بڑھائیں، وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں لے کے آئیں۔ مگر جبرائیل جب ایٹ وزٹ کریں گے تو گھر سے رحمت کو لے کے جائیں گے۔ اب نویں اور دسویں بات، ٹھیک ہے گھنٹہ یعنی 60 منٹ ہونے والے ہیں، لیکن آج چونکہ مجھے 5 منٹ پہلے ممبر دے دیا گیا تو میں 60 اور 55 کے چکر میں نہیں پڑوں گا، 820 سے 920 کے چکر میں پڑوں گا۔ تو سنیے آخری بات، حدیث پوری ہو جائے، کل اگر یہ حدیث آئی پھر نمبر 1 سے میں نے شروع کیا تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، میرے لیے تو آرام ہوگا، لیکن میں آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آیا ہوں۔ تو نویں بات، دو باتیں رہ گئی ہیں، نویں بات جبرائیل نے کہا، اب دیکھیے دنیا سے کیا کیا چلا گیا، دنیا سے حیا چلی گئی، دنیا سے غیرت چلی گئی، دنیا سے سخاوت چلی گئی، دنیا سے صبر چلا گیا، دنیا سے سچائی اور وفاداری چلی گئی، حکمرانوں سے عدل چلا گیا، مومنین کرام کے گھر سے رحمت چلی گئی، برکت چلی گئی، مگر ابھی بھی دو چیزیں ہیں جو ہمیں بچا سکتی ہیں۔ مگر جبرائیل کا 9th وزٹ جو ہوگا تو روایت یہ ہے کہ میں علماء سے علم کو لے کے چلا جاؤں، جب تک ایک صحیح عالم موجود ہے ہر چیز چلی جائے، عالم کا وجود پھر بھی ایک سہارا ہے کہ یہ ہمیں آخر میں بچا کے لے جائے گا، لیکن وقت آئے گا عالم کے پاس بھی علم نہ رہے گا۔ باتیں بڑی اچھی ہوں گی، گفتگو بڑی پیاری ہوگی، بہت ہی اٹریکٹو، لیکن علم کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور کہا جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ، اور اس کے بعد میرا 10th اور فائنل وزٹ ہوگا، یہ لاسٹ ہے، اس کے بعد جبرائیل آئیں گے بھی نہیں۔ کہا کہ جب یہ سب حالت ہو جائے، لوگ پھر بھی اسی طرح بیٹھ، کسی کو فکر ہی نہیں، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، برکت گئی، رحمت گئی، علم گیا، حیا گئی، غیرت گئی، ایک گلاس آپ کے گھر میں ٹوٹ گیا تو 2 منٹ کے لیے آپ پریشان ہو گئے، اور یہ 9 باتیں چلی گئی وی ڈونٹ کیئر والی منزل۔ تو کہا کہ اب میں آؤں گا میرا لاسٹ وزٹ، اور اب میں مومنوں کا ایمان لے کے چلا جاؤں، اب ایمان دنیا میں نظر نہ آئے گا، وہ منزل، وہ خطرہ، وہ رسک، وہ ڈینجر جس کے لیے قرآن نے ہمیں دعا سکھائی، صبح و شام کہتے رہنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، خدا بندہ ہدایت ملنے کے بعد دوبارہ گمراہی نہ آنے پائے، وہ جبرائیل کا 10th اینڈ لاسٹ وزٹ، کہ جب ہدایت والے، بھائی عمر ابن عبدوت کے ماننے والے، ابو جہل کے ماننے والے، ابو لہب کے ماننے والے بغیر ایمان کے ہو تو کیا افسوس، ان کے پاس تھا ہی نہیں ایمان، لیکن اگر علی ابن ابی طالب کا ماننے والا اور فائنل اسٹیجز میں اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھا اس سے بڑا لاس کیا ہوگا؟ تو جبرائیل کہہ رہے کہ میرا 10th اینڈ فائنل وزٹ مومنوں کا ایمان لے کے چلا جاؤں. یہاں پہ رک کے چھوٹی سی بات کروں اور آج کی مجلس ختم. پھر ان میں آخری جملے کے حوالے سے کہ آج اس کرنٹ ٹائم پیریڈ میں ہمارے گھروں اور ہماری کمیونٹی میں کون سی ایسی بات ہو رہی جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو رہا؟ جبرائیل آخری مرتبہ آ کے ایمان لے گا. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا جو ان آڈینس کا نہیں, ان مومنین کا نہیں, لیکن کچھ لوگوں کا اس روایت پر ایک اعتراض, تو ایک منٹ میں جواب دے دوں. اور وہ یہ کہ بھائی جب جبرائیل ہمارا ایمان لے کے چلے جائیں تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ جبرائیل ایمان لے کے چلے گا اس لیے ہم شرابیں پی رہے, ہمارا کیا قصور ہے؟ جبرائیل ہمارا ایمان لے سے کیوں چلے گا؟ پکڑنا ہے تو جبرائیل کو پکڑو جا کر. جبرائیل ہمارا ایمان لے کے چلے گا اس لیے اگر ہمارے ینگسٹر ڈسکو ڈانس میں جاتے ہیں تو ان کا کیا قصور؟ جبرائیل زبردستی ایمان لے کے نہیں جائیں گے. جبرائیل اس لیے یہ 10 چیزیں لے کے جائیں گے ون بائی ون کہ ہمیں ان چیزوں کی ویلیو نہیں پتا, ہم نے اٹھا کے اس کو گاربیج میں یا ٹریش میں پھینک دیا, کونے میں پڑی ہے کوڑا کرکٹ اور کچرے کی طرح سے. چھوٹی سی مثال تو ذرا مثال اچھی نہیں لیکن بہرحال ٹائم نہیں ہے اس لیے یہی مثال دے رہا ہوں. فرض کیجیے کہ جنک میل کی طرح سے جو لٹریچر آتا ہے اس کی طرح سے کسی نان مسلم کے پاس قرآن آ گیا, کسی نے بھیج دیا کہ پڑھے گا تو ہدایت لے گا, اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں, وہ قرآن دیکھے گا اس کو کیا پتا قرآن کیا, اٹھا کے وہ ٹریش میں ڈال دے گا. ہم اور آپ وہاں سے گزرے, ہم نے دیکھا ارے یہ قرآن کچرے میں پڑا, ہم آگے نہیں بڑھیں گے, فوراً رک جائیں گے. ایک مرتبہ اس کو کوڑے سے کچرے سے اٹھائیں گے, پاس صاف کریں گے, اتنے لگائیں گے, لا کے اپنے گھر میں رکھیں گے یا قابل احترام جگہ پر. ہم چھین کے نہیں لائے اس کے گھر سے قرآن, اس نے اٹھا کے پھینک دیا تھا کیونکہ اس کو اس کی ویلیو نہیں پتا تھی, ہمیں پتا تھا کہ اس کی کیا ویلیو ہے, ہم اٹھا کے لائے. تو جبرائیل ایمان چھین کے نہیں لے جائے گا, مومن نے اپنے ایمان کو ایک طرح سے ایسی جگہ پھینکا ہوا ہے, جبرائیل نے دیکھا ایمان جیسی قیمتی چیز اور کچرے میں پھینک دی گئی ہے, اس لیے جبرائیل دوڑ کے آئے اور ایمان کو اپنے ساتھ لے گئے. ہمیں نہیں پتا ایمان کسے گئے تھے, ایک مکس گیدرنگ ہونے والی ہم نے ایمان پھینک دیا, بے حجابی ہونے والی ہے ایمان پھینک دیا, بزنس میں پروفٹ ہونے والا ہے جھوٹ بول کے ایمان پھینک دیا, انشورنس میں فالس کلیم کرنا ہے ہم نے ایمان پھینک دیا, ویزا لینا اس میں جھوٹے فارم بھرے ہم نے اپنا ایمان بھیج دیا پھینک دیا. ہر جگہ تو ہم کمپرومائز کر لیتے, اس لیے جبرائیل ایمان لے کے گئے. سنیے دو جملے, تشریح نہیں کر رہا ہوں, ختم بات. وہ جو آپ کے ذہن میں کنسپٹ آ رہا ہے وہ ملک الموت کا, ملک الموت جب ہماری روح نکالتا ہے وہاں پہ ہماری اور ملک الموت کی تسل ہوتی ہے. ہم روح روکنا چاہ رہے ہیں, ابھی دنیا کے اور مزے لینا ہے, ابھی اور گناہ کرنا ہے, ابھی اور پلیجر لینا ہے, ابھی لائف کا اور انجوائمنٹ. ہم اپنی روح کو پکڑ کے روکتے ہیں روح جانے نہ پائے, ملک الموت فرشتہ ہے, اس کی وجہ سے روح نکلنے کی تکلیف ہوتی. مجھے امام کی حدیث ہے نا, جیسے آپ نے یہاں دیکھا ہوگا فش کو فرائی کیا جاتا, چکن کو فرائی کیا جاتا, جب روح نکلتی ہے امام کہتے ہیں اتنی تکلیف ہے کہ اگر آدمی کو زندہ فرائی کرو وہ تکلیف کم ہے روح نکلنے کی تکلیف زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم روح روک رہے ہیں. جبرائیل ملک الموت کھینچ رہا, ایک چیز کو ایک آدمی اس طرف کھینچے ایک اس طرف کھینچے پرابلم ہو. جبرائیل کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ ہمارے گھر سے گزرا, ایک دن اس نے دیکھا غیرت کوڑے میں پڑی اٹھا کے لے گئے, ایک دن دیکھا حیا کوڑے میں پڑی ہے وہ اٹھا کے لے گئے, ایک دن دیکھا رحمت باپ اور ماں اٹھا کے کچرے میں پھینک دیے گئے وہ لے گئے اپنے ساتھ, اور ایک دن دیکھا ایمان کچرے میں پڑا ہوا. ایمان کسے کہتے ہیں کچرے میں پڑا ہونا؟ جو یزید کے زمانے میں 99% مسلمانوں کی حالت ہے. شرابی حکمران بن گیا تو وہ کہتے ہیں اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس, زانی حکمران بن گیا اور عام حکمران نہیں, میں خلیفۃ الرسول ہوں, میں نائب رسول ہوں, میں محافظ قرآن ہوں, میں وارث اسلام ہوں. اور کون؟ شرابی. کون؟ ڈسکو ڈانس میں جانے والا. کون؟ محرم و غیر محرم عورتوں میں فرق نہ رکھنے والا. کون؟ ممبر رسول پہ بندروں کا تماشا دکھوانے والا. اور مسلمان آرام سے بیٹھا, جی ہماری مسجد کھلی ہے نماز پڑھ کے آ جاتے, یہ نماز نہیں ہے، یہ ایمان کو کچرے میں پھینکنا. اور ہر آدمی یہ برداشت کر سکتا، وہ حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا جس کے نانا نے اس دنیا کو اسلام سکھایا، جس کے نانا نے اس دنیا کو اسلام پہنچایا، جس سینے میں اسلام تھا رسول اللہ کا سینہ. حسین اسی سینے پہ کھیل کھیل کے جوان ہوئے. ہر آدمی اسلام کا مذاق برداشت کر لے، رسول کا بیٹا یہ برداشت نہیں کر سکتا. کہا کہ جو بھی قیمت ادا کرنا پڑے میں اسلام کو بچانے کے لیے ادا کروں گا. جیسے جو ایک ایگزامپل میں نے دی تھی کہ اگر آپ نے دیکھا کہ قرآن کسی نجس جگہ پہ پڑا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ اگر اس کی پرائس پے کرنا پڑے تو پرائس پے کیجئے اور قرآن کو احترام کی جگہ پہ لے کے آئیے. حسین نے کہا اسلام کو بچانے کے لیے میں ہر قیمت دوں گا. مولا کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہے، اکبر کو قربان کرنا پڑے گا. کہا اسلام کے لیے میرا اکبر قربان. مولا اس کی پرائز بہت زیادہ ہے، ننے علی اصغر کے گلے میں تین بال کا تیر لگے گا. حسین نے کہا اصغر میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے مگر اسلام کو بچانے کے لیے اصغر قربان. مولا اس کے لیے آپ کو اپنے بڑے بھائی حسن کی نشانی قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے دیکھنا پڑے گا. کہا کہ قیامت دیکھنا آسان ہے، حسن کے لال کو اس حالت میں دیکھنا مشکل ہے، مگر اسلام کو بچانے کے لیے قاسم کا بدن بھی ٹکڑے ٹکڑے. اور سب سے بڑی منزل، مولا یہ اسلام کو بچانے کی جو قیمت ہے زینب کی چادر قربان کرنا پڑے گا. اور حسین نے کہا کہ زینب کی چادر سے بڑی قیمتی چیز دنیا میں نہیں، لیکن اگر نانا کے دین پہ وقت آ رہا ہے تو حسین یہ قیمت ادا کرنے کو بھی تیار ہے. اور حسین اسے اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے روضہ رسول کو چھوڑا، حج کو عمرے سے بدلا اور چل رہے ہیں، چل رہے ہیں. جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کربلا کا واقعہ کوئی اچانک یا ناگہانی واقعہ نہیں تھا، حسین کو سب کچھ معلوم، حسین کو سب کچھ معلوم ہے. لیکن ابھی لشکر والوں کو بھی بتانا، اور اس لشکر میں اسٹل کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھ کے حسین کے ساتھ آ گئے کہ شاید حکومت ملنے والی، شاید حسین کوفے کے بادشاہ بننے والے. اب بتا دینا ضروری ہے، کھوٹا الگ ہو جائے کھرا الگ ہو جائے، اصلی سپاہی الگ ہو جائے جو پوسٹ کی لالچ میں آ رہے ہیں وہ الگ ہو جائے، یہ بتانا ضروری ہے. چنانچہ حسین کا قافلہ چل رہا اور چلتے چلتے دو محرم کی سہ بہر آ گئی. آج دو کی رات ہے نا، دو محرم کی سہ بہر آ گئی. حسین کا انتہائی وفادار زلجناح، بس چلتے چلتے ایک مرتبہ زلجناح کو ٹھوکر لگی اور زلجناح رک گیا، آگے نہیں بڑھا. دیکھیں انسان انسان کیا امام کی اطاعت کرے گا جو یہ جانور حکم امام کی اطاعت کرتے. زلجناح امام کے اشارے پہ چلتا ہے، امام کے اشارے پہ رکتا، مگر دو موقع ایسے آئے تھے کہ زلجناح رک گیا اور آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. ایک عاشور کی سہ پہر جب ننی سکینہ زلجناح کی ٹانگوں سے لپٹی تھی، اور ایک دو محرم کی سہ پہر جب چلتے چلتے ایک بار زلجناح نے ٹھوکر کھائی اور رک گیا. آقا کو معلوم ہے زلجناح کیوں رکا، لیکن ابھی لشکر والوں کو بتانا ہے. کہا باس میری سواری کا جانور بدلو، شاید زلجناح بہت تھک گیا، دوسرا جانور لے کے آؤ. ہمارے کتنے ہی مومن ساتھی لندن سے آج اور کل اسی سرزمین کی جانب جا رہے ہیں جہاں پہ دو محرم کی سہ پہر کو زلجناح رک کے کھڑا ہو گیا. سواری کا گھوڑا بدلا گیا، دوسرا گھوڑا لایا گیا، وہ تو ایک قدم بھی نہ چلا، ایک بار ٹانگ اٹھائی اور پھر وہیں رک گیا. سات گھوڑے بدلے گئے اور کوئی اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ رہا. اب پورا لشکر امام پریشان، پورا لشکر امام حیران ہے، ہر ایک کے ذہن میں خیال ہے کہ ایسا کیوں ہے. حسین نے کہا عباس جا کے دیکھو قریب میں کوئی بستی اور آبادی ہے. پتا چلا قبیلہ بنی اسد سب سے قریب رہتا ہے. ایک بار قبیلہ بنی اسد کو بلایا گیا اور کہا کہ یہ بتاؤ تم یہاں کے رہنے والے ہو, اس جگہ کا نام کیا؟ بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا ہم اسے دشت نینوا کہتے ہیں. حسین نے کہا کہ یہی نام ہے کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا کہ مولا ہم اسے غازریہ کہتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے لیکن یہی نام ہے کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا مولا ہم اسے شط الفرات کہتے ہیں. حسین نے کہا ٹھیک ہے مگر کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, مولا اور تو کوئی نام ہم کو یاد نہیں. حسین نے کہا غور کرو شاید یہاں کا کوئی اور نام ہو. ایک دوسرے سے مشورہ کیا, کہا کہ ہمارے قبیلے کا سب سے بوڑھا آدمی جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے ہم اسے اپنے قبیلے میں چھوڑ کے آئے, اسے بلا کے لاتے ہیں, وہ اتنا بوڑھا ہے شاید وہ بتا سکے. اس بوڑھے کو اٹھا کے لایا گیا اور ایک بار حسین نے کہا کہ اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ یہ تین نام تو تمہارے ساتھیوں نے بتایا. کہا مولا میں نے اپنے بچپنے میں اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اسے غازریہ کے علاوہ, نینوا کے علاوہ, شط الفرات کے علاوہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں. کربلا کربلا کربلا. جیسے ہی حسین نے کربلا کا نام سنا, ایک مرتبہ کا عباس سواریاں بٹھا دو, خیمے لگا دو, سیدانیوں کو ان کے خیمے میں پہنچا دو. وہی بوڑھا تڑپ کے کہتا ہے مولا یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ارے مولا یہاں نہ رکیے, میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ کوئی نبی زیادہ ایسا نہیں ہے جو یہاں پہ آیا اور اس کے بدن سے خون نہ جاری ہوا ہو. حسین نے کہا تو خالی خون کی بات کر رہا, ہمیں پتا ہے کہ اس سرزمین پہ کیا ہونے والا, اسے تفصیل نہیں بتائی, تو خالی خون کی بات کر رہا. ارے یہ تو وہ زمین ہے جس پہ عباس کے بازو کٹ کے گریں گے, جس پہ قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوگا, جس پہ اکبر کا کلیجہ چھلنی ہوگا, ارے جس پر حسین کے گلے پہ خنجر چلے گا. کہا کہ ہم یہیں رکیں گے. سواریاں رک گئیں, اونٹ بٹھا دیے گئے, خیمے لگ گئے, سیدانیاں خیموں میں پہنچائی گئی, یعنی حسین کربلا آ گئے, زینب کربلا آ گئی, اہل حرم کربلا آ گئے. کل ہمارے بہت سارے مومن کربلا جا رہے ہیں, حسین کربلا آ گئے لیکن نہیں عزادارو کوئی اور بھی کربلا آیا ہے. کیونکہ جیسے ہی خیمے لگے اور زینب خیمے میں گئی, فضا کو بلا کے کہا ماں ذرا جا کے میرے بھائی کو بلا کے تو لانا. ابھی حسین کی بات چیت بنی اسد سے نامکمل, مگر زینب کا پیغام ملا. حسین نے سارے کام روکے اور زینب کے خیمے میں آئے. زینب کیا بات؟ کہا بھیا یہ کہاں پہ قیام کیا؟ جب اسے میں خیمے میں آئی ہوں کسی بیوی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں. عزاداروں آج دو محرم کو خالی حسین کربلا نہیں پہنچے, خالی زینب کربلا نہیں پہنچی, بھیا میں کسی بیوی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں. حسین کہتے زینب شاید تم نے نہیں پہچانا, یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے, مدینے سے نکل کے آج کربلا آ گئی. اے میرے لال تیری ماں تجھے اکیلا نہ چھوڑے گی. بس آخری جملے, کیونکہ یہ مصائب آج ہی کی رات کو پڑھنا ضروری. حسین باہر آ, ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں سے کہا گیا ہے بنی اسد کے قبیلے والوں یہ زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں, ہمارے حق بھیج دو. بنی اسد گھبرا گئے, مولا ہم عرب والے ہیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, مہمان بن کے یہاں رہیے. حسین نے کہا نہیں میں دو دن چار دن چھ دن کے لیے نہیں آیا ہوں, اب تو مجھے قیامت تک یہی رہنا ہے, تو زمین خریدی جائے گی. خریدی تو گئی زمین, مگر دو شرطیں میرے آقا نے لگائی. پہلی شرط, عزاداروں کربلا کی زمین خرید لی گئی. کربلا کی زمین خرید گئی, حسین کو سب سے پہلا خیال کس کا آیا؟ اکبر کا, عباس کا, آنو محمد کا, قاسم کا, اپنی بیٹیوں کا, اپنی بہنوں کا؟ نہیں, کربلا خریدتے ہی پہلا خیال کس کا آیا؟ کہا بنی اسد کے لوگوں میری پہلی شرط, قیامت تک جب میرا کوئی شیعہ اور کوئی زائر میرے روضے کی زیارت کے لیے تین دن اسے میرا مہمان بنا کے رکھنا. ارے کتنے خوش قسمت ہیں ہم اور آپ, ایسا مہمان آقا ملا. کہ زمین خریدتے ہی پہلے ہمیں یاد کیا میرا زوار آنے والا ہے، میرا گائر آنے والا ہے، میرا شیعہ آنے والا ہے، 3 دن اسے میرا مہمان بنانا. اور دوسری شرط کیا لگائی کہ جب لشکر یزید چلا جائے تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، یہ لاشیں جلتی رہتی میں نہ پڑے رہے. بنی اسد کے مردوں نے ہاتھ جوڑ کے وعدہ کیا مولا وعدہ، کہا کہ اس طرح سے نہیں، اب جاؤ اور اپنے قبیلے کی عورتوں کو بھیجواؤ. بنی اسد کی ساری عورتیں حجاب پہن کے آ گئی، مولا ہمیں کیوں بلایا؟ کہا جلتی ریتی میں لاشیں پڑے ہوں گی، شاید لشکر یزید کے ڈر سے تمہارے مرد گھروں سے باہر نہ نکلے. وعدہ کرو جب فرات کے کنارے پانی بھرنے آؤ گی تو ہمارے لاشوں کو دفن کر کے جاؤ گی. ساری عورتیں روتی جا رہی ہیں اور کہتی جاتی ہے ہماری شہزادی سہرا کے بیٹے، ہمارا وعدہ ہے تیرے لاشیں جلتی ریتی میں نہیں رہیں گے. کہا اس طرح سے نہیں، جاؤ اور اپنے بچوں کو بھیجواؤ. ارے ننے ننے بچے، انتہائی حیران و پریشان، اللہ اللہ، ہم اتنے چھوٹے بچے بھی شامل ہوئے کہ آقا نے ہمیں بلوایا، آقا کیوں بلوایا؟ کہا دیکھو تمہارے والدین اگر لشکر یزید کے ڈر سے باہر نہ نکلے تو وعدہ کرو کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آؤ گے. ہمیں پتا ہے تم قبر نہیں کھود سکتے، ارے ننی ننی مٹھیوں میں خاک لے کر ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، ارے لاشے پر مٹی آ جائے. عزاداروں آخری جملہ سنو، یہ بچوں سے جو حسین نے وعدہ لیا یہ بتا رہا ہے کہ حسین کی خواہش ہے اگر لاشا دفن نہ ہو کم از کم ایک مٹھی خاک پڑ جائے. آئیے میں اپنے چوتھے امام سے ایک سوال کر لوں، مولا وارث حسین وارث کربلا، جب 11 محرم کا قافلہ چلا تھا تو لاشیں دفن نہیں ہوئے تھے، جلتی ریتی پہ پڑے تھے. مولا میں نے مانا عمر صاحب قبر کھودنے کی اجازت نہیں دے گا. مولا ارے آپ کو پتا ہے آپ کے بابا کو ایک مٹھی خاک چاہیے، ارے لاشیں کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک مٹھی مٹی ڈال دیتے، پتا ہے آپ کا بیمار امام کیا کہے گا؟ ہائے آپ کا بیمار امام اپنے دونوں ہاتھ دکھائے گا اور کہے گا ارے وہ وارث بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں توک ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، ایک مٹھی خاک بھی بابا کے لاشے پہ نہیں ڈال سکتا. خدا بندہ تجھے میرے مظلوم آقا سید و ساجدین کے انہیں ہتھکڑی اور بیڑی والے ہاتھ پیروں کا واسطہ، تجھے میرے مظلوم آقا حسین کے آج کربلا پہنچ کر شہادتوں کی تیاری کرنے کا واسطہ، تجھے فاطمہ زہرا کے مدینے سے کربلا کے ماتم کرنے کا واسطہ. آج کی مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات گریا کر رہے اور آنسو بہا رہے ان کی ساری دعائیں قبول فرما، انہیں ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، ان کے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. وہ جو دفن نہ ہو سکے ان کے طفیل ہمارے مرحومین کی قبروں پہ رحمت نازل فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے حسین کے وارث و بیٹے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.